الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اسلام مذہب کی خوبی یہ ہے کہ مالدار ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، ہر ایک کی عزت و اکرام کیا جائے. ہمارا دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ مالدار کی عزت مالدار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے زیادہ کرو، اور کسی غریب کو غریبی کی وجہ سے نیچا اور حقیر سمجھو. یہ ہمارے اسلام میں منع ہے. اسلام میں سب سے بڑی عزت ایمان کی بنیاد پر ہے، اچھے اعمال کی بنیاد پر ہے، اور تقویٰ کی بنیاد پر ہے. جس کے پاس ایمان مضبوط ہے، جس کے پاس اچھے اعمال ہے، جس کے پاس اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے، وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا ہے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا، اتنی اللہ کے یہاں اس کی عزت زیادہ ہوگی. دینی بھائیوں، غریبی کے ساتھ بھی زندگی گزرتی ہے، مالداری کے ساتھ بھی زندگی گزرتی ہے، فقیری میں بھی زندگی گزرتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کتنے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے. میں آپ کو قرآن کے حوالے سے قصہ سنا. یہ سورت سورہ ابو لہب کہلاتی ہے، سورہ لہب کہلاتی ہے، جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق کا، عبرت کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے. ابھی حضور نے مدینہ پاک کی ہجرت نہیں کی تھی, اس زمانے کی یہ بات ہے. اللہ نے 40 سال کی عمر میں ہمارے حضور کو علل اعلان نبی بنایا, اس کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے, پھر ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں 10 سال زندگی گزاری, اور 63 برس کی عمر میں حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ جو مکہ کی زندگی کے 13 سال ہے, اس میں عجیب عجیب حالات آئے. آپ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور قریشی خاندان عرب کے اندر بہت اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا, اسی لیے قرآن کے 3rd سپارے میں قریش خاندان کے نام پر ایک سورت ہے جس کو سورہ قریش کہا جاتا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ قریشی خاندان کی الگ الگ شاخ تھی, اس میں بنو ہاشم سب سے اونچے درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کی شاخ بنو ہاشم میں سے تھے. آپ کے دادا کے ابا حضرت ہاشم بہت بڑے عزت والے آدمی تھے, اس پر سے یہ خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا حضرت عبداللہ اور ان کے ابا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب تھے, اور عبد المطلب کے ابا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا یہ ہاشم ہوتے تھے. یہ پورے عرب میں مکہ میں بڑی عزت والا خاندان تھا. اس خاندان میں ابو لہب یہ بھی ایک بڑا آدمی تھا, بہت مالدار آدمی, بہت مالدار, اتنا زیادہ مالدار تھا کہ چھوٹے چھوٹے روم ہوتے تھے کمرے, چھوٹے روم کے اندر پورا سونا بھرا ہوا تھا, اس قدر اللہ نے اس کو مالدار بنایا تھا ابو لہب کو. اور قریشی ہاشمی خاندان کا ہے, اسی لیے پورے مکہ میں اس کی عزت بھی بہت زیادہ تھی, بڑا عزت والا آدمی سمجھا جاتا تھا, یعنی جس کو کہو نیتا جی لیڈر تھا, اونچا آدمی, تو مالدار بھی بہت بڑا اور لیڈرشپ نیتا جی بھی بڑا آدمی پورے مکہ کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی طور پر بہت خوبصورت بنایا تھا, گورا, اتنا زیادہ گورا تھا کہ اس کا چہرہ لال تھا. جب سفید رنگ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں لال رنگ آ جاتا ہے, اتنا گورا سفید لال رنگ ابو لہب کا. ساری خوبیاں اس کے اندر تھی کہ مکہ کا بہت بڑا لیڈر آدمی, دوسری خوبی مکہ کا بہت بڑا مالدار آدمی, اور تیسری خوبی رنگ کے اعتبار سے ایک دم سفید لال رنگ کا آدمی, اور چوتھی خوبی یہ کہ ہاشمی قریشی خاندان کا آدمی. اتنی بڑی بڑی 4 خوبیوں والا آدمی تھا ابو لہب. لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں کو ایمان سکھاؤ, لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت سکھاؤ, پھر اس میں اسپیشل حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے خاندان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ, ایمان سکھاؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریش کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے ایک پروگرام بنایا، اپنے داماد اور اپنے چچازاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی گوشت روٹی پکاؤ اور پورے قریش خاندان کو دعوت دو. ایک روایت کے مطابق 3 دن تک گوشت روٹی کی دعوت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورے قریش کو جمع کیا، خاندان والوں کو. جہاں آج مکہ المکرمہ میں صفا پہاڑ ہے، وہاں پر قریش خاندان کے لوگ رہتے تھے صفا سے کچھ آگے. تو حضور نے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا، حضور پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور پیچھے والا حصہ حضور کو نظر آ رہا تھا، سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو پیچھے والا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا. حضور نے فرمایا، اگر میں تم کو کہوں کہ پیچھے کوئی لشکر ہے بڑا دشمنوں کا جو ہمارے اوپر اٹیک کرنے آ رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو تم میری بات مانو گے؟ تو پوری قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے، بالکل امانت دار، کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا، اپنا نبی بنایا، میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں. یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کھانا بھی انتظام کیا، پوری قریش خاندان کو بلایا اور حضور نے ان کو ایمان کی بھی دعوت دی، یعنی کہ جنت کی بھی دعوت دی اور دنیا میں روٹی کی بھی دعوت دی. جب یہ دعوت دی تو یہ ابو لہب مجمع میں کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر حضور کو گالیاں دینے لگا، بری بری باتیں کہنے لگا. کہنے لگا، تبن لک یا محمد علی ہذا جماعتنا. اے محمد تو برباد ہو جا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا، ہم کو تو نے بلایا کھانے کے اوپر، اور اب ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہو. وہ گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہو گیا، پکا مخالف ہو گیا. اتنا کٹر دشمن کہ وہ اور اس کی بیوی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، یہ دونوں دشمن بن گئے. یہ جنگل میں جاتی اور کانٹے جمع کر کے لاتی اور لا کر کے اللہ کے نبی کے راستے میں بچھا دیتی. یہ چچی جاتی، ابو لہب کی بیوی جو رشتے میں چچی ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ راستے میں کانٹے بچھاتی تھی جنگل سے لا کر کے. دونوں میاں بیوی دشمن ہو گئے. اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا. عرب میں یہ عام چیز تھی، نکاح ہو جائے بعد میں رخصتی ہو گئے. تو اس نے ایمان کی دشمنی میں اپنے بیٹے کو کہا کہ جا اور محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے نبی کی 2 لاڈلی بیٹیوں کو طلاق دے دی. اس میں ایک بیٹا ظالم آیا اور آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، گالیاں بولی اور حضور کے چہرے مبارک پر تھوکا، اور تھوک کر کے اس نے پھر حضور کی بیٹی کو طلاق دی. سوچو کتنی تکلیف دی ہوگی ظالم نے. اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ابو لہب برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مالدار ہوں، دولت والا ہوں، لیڈر ہوں، بہت گورا اور خوبصورت ہوں، قریشی ہاشمی خاندان کا ہوں، اور کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، دولت بھی کام نہیں آئے گی، کمائی بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہے، نبی کا دشمن ہے، اس لیے کوئی چیز کام نہیں آئے. اور پھر فرمایا سیصلا نارا ذات لہب، اللہ اس کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے، اس کو بھڑکتی جہنم کی آگ میں. دنیا میں بھی ذلیل ہوا، جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، گستاخی کی، بے ادبی کی، دنیا میں بھی اس کے اوپر ذلتی آئی. کیا ذلتی آئی؟ کہ اس کو ایک بیماری ہو گئی، ایسی خطرناک بیماری میں وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا، کوئی خدمت کرنے والا نہیں. جب مر گیا تو اس کی لاش میں سے بدبو نکلنے لگی، اتنی خطرناک بدبو کہ کوئی قریب میں جا ہی نہیں سکتا تھا. اب دفن بھی کرنا ہے، تو پھر کچھ ربشنا کے غلاموں کو بلایا، وہ لمبے لمبے بانس لائے اور دور سے اس کی لاش کو دھکے مارتے مارتے لے گئے، اور ایک کھڈے میں لے جا کے لاش ڈال دی، اور دور سے پتھر پھینکتے گئے پھینکتے گئے پھینکتے گئے، اور پتھر کے نیچے اس کی لاش دبا دی. دنیا میں بھی برا انجام ہوا کہ کوئی اس کو دفن کرنے تیار نہیں، بدن میں سے بدبو نکل رہی ہے، بانس کے ذریعے دھکیل کر کے اس کو کھڈے کے اندر ڈال کر کے پتھر پھینک کر کے اس کو دبا دیا گیا، یہ اس کا برا حال ہوا. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے تیسرے پارے میں اس ابو لہب کے قصے کو بیان فرما کر کے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کی آنکھ کھولی ہے کہ مالدار کا مال کام نہیں آیا، گورا رنگ، خوبصورت رنگ کام نہیں آیا، بڑے خاندان کا ہونا کام نہیں آیا، لیڈر ہونا کام نہیں آیا، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا، اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی، اس لیے وہ برباد ہوا. اور قیامت تک مسلمان اس کے لیے لعنت قرآن میں پڑھتے ہیں، تبت یدا بی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب. یہ اسی ظالم گستاخ رسول کے لیے یہ صورت ہے قرآن مجید کی. اس کے مقابلے میں، اسی زمانے میں، اسی وقت پر مکہ میں ایک دوسرے آدمی ہیں جو ابو لہب سے بالکل الگ تھا. ابو لہب بہت گورا گورا لال رنگ کا تھا، تو آدمی ایک دم کالے کلوٹے تھے، کالے رنگ. ابو لہب مالدار تھا، تو آدمی ایک دم غریب آدمی تھے. ابو لہب لیڈر تھا، تو آدمی غلام تھے. ابو لہب اونچے خاندان کا تھا، تو آدمی کے باہر سے آئے ہوئے. باہر والوں کی کیا گلی ہوتی، لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، غلط ہے. اور وہ تھے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ سے آئے اور آ کر کے ایمان لائے، غریب آدمی غلام تھے. اور جو ان کا مالک تھا، جب حضرت بلال کلمہ پڑھتے ہیں تو مالک ان پر ظلم کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، مکہ کی گرم گرم ریت کے اوپر لٹھاتا تھا، اور انگارے جلا کر کے حضرت بلال کی پیٹ اس کے اوپر جو ہے لگاتا تھا. چربی کی گلتی تھی پیٹ کی انگاروں کی وجہ سے، کتنی تکلیف دیتا تھا ان کا مالک ظالم غلام. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ پیسے دے کر حضرت بلال کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا اللہ کے نام پر. یہ بلال غریب آدمی اور معمولی کالے کلوٹے آدمی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ ایک اللہ پر ایمان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت دی اور قیامت میں بھی عزت ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے. جب قیامت قریب ہوگا اور حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلیں گے. پھر بازو میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عیسیٰ سوئے ہوں گے، وہ نکلیں گے. پھر حضور جنتیوں کو لے کر کے میدان قیامت کی طرف جائیں گے، مکہ مدینہ کے قبرستان کے پرزوں کو لے کر. تو حضور کا جب قافلہ جائے گا تو حضرت بلال آگے آگے ہوں گے، بلال آگے آگے اور پورا قافلہ پیچھے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میدان قیامت کے اندر جا رہے ہیں. یہ آگے کون؟ اللہ کے نبی سے. تو کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کی وجہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے امام تھے اور حضرت بلال مسجد نبوی شریف کے مؤذن تھے. اور ہمیشہ مسجد میں مؤذن پہلے آتا ہے، امام بعد میں آتا ہے، اس لیے بلال آگے آگے چلیں گے. دنیا میں کالے کلوٹے تھے لیکن قیامت کے دن لال رنگ ہوگا، چمکتا رنگ ہوگا، خوبصورت ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چمکتا چہرہ، گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا چہرہ حضرت بلال کا ہوگا. اور قیامت کے میدان میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے، خدا کی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ کے یہاں ایمان کی قدر ہے، اللہ کے یہاں اعمال کی قدر ہے، اللہ کے یہاں نبی کی محبت کی قدر ہے، اللہ کے یہاں مال دولت کی کوئی ویلیو نہیں. دیکھ لیا ابو لہب اتنا مالدار کہ پورے روم کے اندر کمرے میں حجرے میں سونا بھرا ہوا تھا، لیکن وہ دولت اس کو کام نہیں آئے گی. بلکہ اللہ نے فرمایا سیصلا نارن ذات لہب، بھڑکتی آگ میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے. ابو لہب کو نہ دولت کام آئی، نہ لیڈرشپ کام آئی، نہ بڑے خاندان میں ہونا کام آیا، نہ جو ہے بڑے نام والا ہونا کام آیا، کوئی چیز نہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہے، کالے کلوٹے ہیں، غلام ہے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت ہے، ایک اللہ پر ایمان ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں مزے کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں جنت دیکھی، جہنم دیکھی، تو حضور نے دیکھا کہ میرے آگے آگے کسی کے قدم چل رہے ہیں جنت میں، حضور کے آگے کسی کے قدم. جبرائیل کو پوچھا، فرشتوں کے سردار جبرائیل، یہ کون ہے میرے آگے قدم چل رہے ہیں؟ تو کہا یہ بلال کے قدم ہیں، بلال کے قدم جنت میں بھی حضور کے آگے چل رہے ہیں. تو صبح میں معراج سے آ کر پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو، جنت میں تمہاری جوتیاں مجھ سے آگے چل رہی تھی؟ تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے بعد جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس عمل کے اوپر اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی. میرے ایمان والے بھائیوں، آدمی غریبی میں ہو، امیری اور مالداری میں ہو، نوکر غلام ہو یا سیٹ ہو، عزت ملے گی، جنت ملے گی، ایک اللہ پر ایمان، نبی کی محبت، اچھے اعمال کی بنیاد کے اوپر ملے گی. اللہ تعالیٰ کسی کی دولت نہیں دے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتے، اللہ تمہارا مال دولت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل میں ایمان کیسا ہے، دل میں نبی کی محبت کتنی ہے، دل کے اندر اچھے اعمال کا جذبہ کیسا ہے، اس بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ میں غریب ہوں تو کیا ہوگا، نہیں کوئی غریب نہیں، اللہ کی نظر میں سب بندے برابر، سب بندے برابر۔ ارے صحابہ کرام جیسی غریبی فقیری آج دنیا میں کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی کے گھر میں بعض مرتبہ تین تین چار چار مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کچھ ہوئے تو پکانے کے لیے آگ جلاوے، گھر میں کچھ ہو تو پکانے کے لیے آگ جلاوے، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کیا کھاتے تھے؟ پانی، کھجور، کھجور کی گٹھلی، اسی معمولی چیزوں کے اوپر تین تین چار چار مہینے گزرتے تھے اللہ کے نبی کے گھر کے اندر۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا، صحابہ کو اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک لگی، ایسی غریبی جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس تھی آج دنیا میں کوئی مسلمان کے پاس عام بدن نہیں ہے، حالات زدہ علاقے الگ بات ہے۔ صحابہ کو اتنی بھوک لگی کہ یوں کمر جھک جاتی تھی، تو کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے یہاں پتھر مار دیا تاکہ پتھر کا سپورٹ رہے اور کمر سیدھی رہے۔ پھر اور بھوک لگی تو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور بہت بھوک لگی، پیٹ میں پتھر والا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے نورانی بدن سے چادر ہٹا کے بتایا، میرے پیارے صحابہ تم نے ایک پتھر مانگا ہے، تمہارے نبی کی بھوک کا حال یہ ہے کہ نبی نے دو پتھر مانگے ہیں۔ سوچو نبی کتنے بھوکے ہوں گے، آج ہے ایسے حالات ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بہت عافیت میں رکھے۔ مسلمانوں دین سیکھو، دین پر عمل کرو، ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی سنت کا اتباع اور نیک اعمال، یہی چیز دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ چیزیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح راستے کے اوپر قائم فرمائے۔ ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، حالات بہت نازک چل رہے ہیں بھائی، میں کون چاہتا ہے تم میں سے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، ہاتھ اٹھاؤ کس کو جانا ہے؟ ماشاء اللہ، تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کام کرو، کرو گے؟ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں گے اور دنیا میں اللہ حفاظت میں رکھیں گے۔ یہ دو فائدے، دنیا میں حفاظت میں رہو گے اور موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، تو پڑھو گے آیت الکرسی، اور رات سوتے وقت بھی پڑھ لیا کرو، ٹوٹل چھ مرتبہ روز آیت الکرسی پڑھو، ہر نماز بعد ایک مرتبہ اور رات کو سوتے وقت کے اوپر پڑھو گے، اور گھر جا کے بھی بتا دو تاکہ بیوی بچوں کی بھی حفاظت ہو اور وہ بھی جنت کے حقدار بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Yeah.